بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تعلیم کے نظام کو قائم کرنے کے لیے، چلانے کے لیے ہمیں قبول فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا اجر اور ثواب جزوی ہوتا ہے، چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے. بعض کام ایسے ہیں کہ جس کا اجر اور ثواب ایک ساتھ کلی اور بڑی مقدار میں ہوا کرتا ہے. کسی دینی تعلیم کی درسگاہ، مکتب، مدرسہ، اس کا نظام اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو یہ اجر اور ثواب ایک ساتھ کمانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. بشرط یہ ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کے لیے یہ کام ہو، اللہ کو خوش کرنے کے واسطے. اس لیے کہ ہمارے انتظام کی وجہ سے ایک کلاس قائم ہوئی، مثلاً اس میں 30 بچے پڑھ رہے ہیں، بس ایک ہی کلاس ہے ہمارے ذمے میں. صبح مدرسے کا وقت ہوا، ان 30 بچوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، ان کے معلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو پڑھائی. روایتوں میں آتا ہے کہ جب معلم متعلم کو، استاذ تلمیذ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھاتا ہے تو اس کی برکت سے معلم کی، بچے کی اور اس بچے کے والدین کی اللہ تعالی مغفرت فرماتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس پر معلم، والدین اور بچے تین کی مغفرت کا وعدہ ہے. تو جو آدمی یہ بسم اللہ کے پڑھنے کا ذریعہ بنا، اللہ سبحانہ و تعالی یقیناً اس کی بھی مغفرت فرما دیں گے. مسلم شریف میں حدیث میں ہے طوبی لشخص طوبی لرجل جعلہ اللہ سبحانہ و تعالی مفتاحا للخیر و مغلاقا للشر. اب طوبی کی تشریح دو طرح سے کی گئی ہے. بعض نے طوبی کو ایک شجرہ قرار دیا ہے، جو دوسری روایتوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے. بعضوں نے طوبی بول کر کے بشارت جنت مراد لی ہے. کس کے لیے ہے؟ لرجل جعلہ اللہ تعالی مفتاحا للخیر، جس کو اللہ تعالی کسی خیر کے لیے مفتاح بنا دے رہے. وہ مغلاقا للشر، شر کے بند ہونے کا ذریعہ بنا دیتے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ناظم ایک منتظم مفتاحاً للخیرات ہوا کرتا ہے. مفتاحاً للخیر کے اوپر فضیلت ہے حدیث میں, اور منتظم تو مفتاحاً للخیرات ہوا کرتا ہے. اس لیے کہ آپ کے اس نظم کی برکت سے بچے قرآن پڑھیں گے, سیرت پاک پڑھیں گے, احکام مسائل پڑھیں گے, سیرت پاک پڑھیں گے, مسنون دعائیں یاد کریں گے, کلمات یاد کریں گے. مفتاحاً للخیرات, کتنی ساری خیرات وجود میں آتی ہے. اس لیے ایک ناظم اور منتظم اس کا مقام اجر اور ثواب کے اعتبار سے بہت اونچا ہے, بہت بڑا ہوا ہے. بس ہم یہ کام اپنے اللہ کو راضی کرنے کے واسطے کریں, یہ اپنی نیت ہونی چاہیے. ایک دوسری اہم بات اس سلسلے میں یہ ہے, ہمارے دل کے اندر کبھی طلوع نہ آنے پاوے کہ میں ان مدرسین کے اوپر ناظم ہوں, منتظم ہوں, میں ان کے اوپر ہوں, یہ میرے ماتحت ہے. یہ علو, یہ بڑائی کبھی ہمارے دل کے اندر نہ آنے پاوے. حدیث شریف میں موجود ہے, جب کوئی نیا مہمان مدینۃ المنورہ پہنچتا تھا, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوتے تو آنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون خاتم النبیین ہے, کون امام النبیین ہے, اور کون ان کے تلامذہ صحابہ کرام ہیں. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گھل مل کے رہتے تھے. آپ نے بخاری شریف کی حدیث سنی ہوگی کہ باہر سے آنے والے وارد صادر نے پوچھا, ایوکم فیکم محمد, تمہارے اندر محمد کون ہے؟ یہ سائل کو سوال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے طرز عمل سے اپنے اندر کوئی بڑائی ہے کہ میں ان کا بڑا ہوں اور یہ میرے ماتحت ہے, اس کا تصور صحابہ کو نہیں ہونے دیا, کبھی خیال نہیں آنے دیا. مشہور جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ, جو مدینہ کے بڑے مالداروں میں سے تھے, رئیسوں میں سے تھے, جن کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد جب ان کی میراث تقسیم ہوئی ہے تو ذہب گولڈ اتنی مقدار میں تھا کہ اس کو توڑ کر کاٹ کر تقسیم کرنے کے لیے فاس کلہاڑی لانی پڑی. یہ جو فاس لکڑے کاٹنے کے کام میں استعمال ہوتی ہے, اس سے ان کا ذہب کاٹا گیا اور پھر تقسیم کیا گیا. فضہ اور جو ہے حیوان, شات, جمل, یہ دوسری جائیداد تو اور زیادہ تھی. اتنے بڑے مالدار تھے, لیکن ان کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ اپنے غلاموں کے ساتھ چلتے تھے, غلام بھی ان کے پاس بہت بڑی مقدار میں تھے, تو کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ آقا عبد الرحمن کون ہے اور ان کے غلام کون ہیں. کبھی کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا, لوگوں کو باقاعدہ پوچھنا پڑتا تھا کہ ان غلاموں کا مالک عبد الرحمن کون ہے اور غلام کون لوگ ہیں. اس طرح وہ گل مل کے رہتے تھے. تو کبھی ہمارے دل کے اندر یہ ترفع, کبر, علو نہ آنے پاوے کہ میں ان کے اوپر ہوں, یہ میرے ماتحت ہے. ہمیشہ یہ سوچو کہ یہ جو قرآن کے معلمین اور خادم ہیں, قرآن پڑھنے پڑھانے والے علماء ہیں, حفاظ ہیں, اللہ نے ان کی خدمت کرنے کا مجھے موقع عطا فرمایا ہے, مجھے ان کا خادم بنایا ہے. یہ سوچ کر کے رہو, کبھی یہ نہ آوے کہ میں اونچے مقام پر ہوں اور یہ نیچے مقام کے اوپر ہے. ایسے بھی دوسروں کی حقارت اور تحقیر یہ تو ہماری شریعت میں ممنوع ہے, اور پھر ہم کسی منصب پر بیٹھ کر دوسروں کو حقیر سمجھے, یہ کبھی خیال ہمارے دل کے اندر نہ آنے پاوے, کبھی یہ تصور نہ آنے پاوے. اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ہمیں یہ نظام کو قائم کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. ہمارے ذریعے سے لوگ قرآن پڑھیں گے, دین سیکھیں گے, ان کی دنیا بنے گی, آخرت بنے گی, تو اس کا ذریعہ ہم بنیں گے, مفتاحاً للخیرات ہم بنیں گے, اور ہم ان معلمین کا اپنے آپ کو خادم سمجھے اور خدمت کے جذبے سے ہم ان کے ساتھ مل جل کے کام کریں گے, تو انشاءاللہ العزیز ہمارے کام کے اندر اللہ بڑی برکت عطا فرمائیں گے, بڑی خیر عطا فرمائیں گے. اور ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کیا کرو اہتمام کے ساتھ, بار بار دعا کرو کہ اللہ آپ نے ہمیں یہ جو موقع عطا فرمایا ہے ناظم منتظم ہونے کا, تو اس کا صحیح حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اس کے بھی حقوق ہیں, اس حقوق کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے, سعادت عطا فرمائیے, اس کی دعا کا اہتمام کیا کرو اللہ کی بارگاہ کے اندر. قرآن پڑھنا جتنا نماز کے لیے ضروری ہوتا ہے یہ تو فرض عین ہے, لیکن صحیح قرآن پڑھنا یہ بھی فرض عین ہے. دو فرض الگ الگ ہے, ایک تو نماز میں جتنا ضروری ہے اتنا قرآن یاد کرنا فرض عین, اور اس کو صحیح پڑھنا پڑھانا یہ بھی فرض عین ہے. امام جزیری رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے تجوید کے امام ہیں وہ فرماتے ہیں والاخذ بالتجوید حتم لازم من لم يجود القرآن فهو آثم, کہ تجوید کو لینا یہ ضروری ہے, اور جو آدمی قرآن کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھے گا پڑھائے گا وہ آدمی گنہگار ہوگا, خطا کار ہوگا. اس لیے ہمارا مکتب, ہمارا مدرسہ, اس کے اندر قرآن مجید کی صحیح تعلیم ہو, اس کا فکر کرنا یہ ہماری ذمہ داری کے اندر آتا ہے کہ کیسے اس میں صحیح تعلیم ہو قرآن کی, یہ بنیادی ہماری ذمہ داری میں آتا ہے. اللہ کی توفیق سے دل میں بات آئی کہ ہمارے جو علماء کرام معلمین عظام بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کا قرآن کس درجے کے اندر ہے. اس لیے کہ آج تو ہم نے مدرسے کی مسجد میں نماز پڑھی, گزشتہ کل بھی مدرسے کی مسجد میں نماز پڑھی, لیکن جب عام مساجد میں جا کر کے نماز پڑھے تو نماز میں امام صاحب کا جب قرآن سنتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی ان کا قرآن تو ایسا ہے کہ اللہ نہ کرے نماز کو لوٹانا پڑے, اس لیے کہ قرآن غلط ہوگا تو نماز فاسد ہو جائے گی, نماز خراب ہو جائے گی, نماز واجب الادہ ہو جائے گی, تو تب اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن میں کتنی غلطی ہے. تو پھر ایک مشورے سے ایک بات طے کی بتوفیق اللہ تعالی کہ دو مجوید طے کیے جائیں, تو الحمدللہ ایک مجوید المقری جو تقریباً 30 سال تجوید پڑھا چکے, دوسرے مجوید جو 18-20 سال پڑھا چکے, ان کی ایک جماعت بنائی کہ آپ حضرات ایک ساتھی اور لے کر کے بستیوں کا دورہ کیجئے, سفر کیجئے, اور ہر ہر استاد اور امام صاحب کا قرآن آپ سنیے بہت محبت اور اکرام کے ساتھ. एक लंबी लिस्ट तैयार हुई कि भाई ये मौलिम साहब 50 साल से इमामत करा रहे हैं, कोई 30 साल से 40 साल से इमामत करा रहे हैं, 20 साल से इमामत करा रहे हैं, लेकिन इनका कुरान नऊज़ु बिल्लाह सही नहीं है। बाज मरतबा वो इस तरह पढ़ते हैं कि नमाज फासिद हो जाती है। तो फिर उन अइम्मे किराम को हमने बाकायदा दरख्वास्त की, देखिए अल्लाह के कलाम का मामला है, हमें आपकी ज़ात से कोई जो है दुश्मनी और अदावत नहीं है, हम आपके खैरख्वाह हैं कि अल्लाह के यहाँ आपकी नमाज और तदरीस कबूल हो जाए, अल्लाह के यहाँ आपको अजर और सवाब मिले। इसके लिए आपको जो है ये करना पड़ेगा कि अपना कुरान सही पढ़ना पड़ेगा। तो वो खुश हो गए, तैयार हो गए और उन्होंने 15-15 दिन फारिग किए कि 15 दिन आप आइए मदरसे में, कयाम कीजिए और अपना कुरान सही कीजिए। 15 रोज़ उन्होंने मेहनत की, जब 16वें रोज़ उनकी रवानगी हो रो रहे थे, रोते हुए जा रहे थे, तरा अअयुनहुम तफीदु मिनद दमअ, रोते हुए जा रहे थे और यूँ एहसान अदा कर रहे थे कि आपका एहसान है कि अल्लाह के कलाम में जो हमारी गलतियाँ थी उसकी इसलाह का आपने मौका अता फरमाया। वो रोते हुए जा रहे, उनको एहसास हो गया कि हम गलत कुरान आज तक पढ़ते रहे पढ़ाते रहे। तो हमारी कोशिश ये हो कि सही कुरान मजीद की तालीम हमारे मकतब में मदरसे में कायम हो। उसके लिए हम इन मुदर्रिसीन की तजवीद की जांच का कोई निज़ाम बनावे और जो मुदर्रिस आपका कुरान कमज़ोर हो तो उनकी कैसे तस्वीर हो जाए, इसका मशवरे से हम कोई निज़ाम कायम करें। एक दूसरी बात ये कि हमारे मदरसे की तालीम बहुत उम्दा हो, इसलिए कि यही बच्चे कल के उम्मत के बड़े अफराद हैं। अब इनका कुरान बचपन में सही हो जाएगा तो बहुत से काम बचपन से आसान हो जाएंगे। तो जब हमारे मदरसों के अंदर तालीम सही होगी तो हम दूसरों को भी दावत दे सकेंगे कि आप भी अपनी तालीम सही कीजिए। इसका बेहतरीन और आसान तरीका अल्लाह ताला की तौफीक से ये कायम किया कि जो जलसे होते हैं, यहाँ भी होते होंगे मकतब के जलसे, उसमें मकामी लोग बहुत शौक से शिरकत करते हैं, तो हमने जलसे का निज़ाम पूरा बदल लिया। आम मतन जलसे में क्या होता है, बच्चों को एक छोटी सी तकरीर दे दी, वो भी एक महीना पहले से याद करेगा फिर स्टेज पर सुनाएगा, एक नज्म नात दे दी वो सुनाएगा, कोई मुकालमा बच्चे करेंगे। हमने कहा ये चीज़ ख़त्म करें, रटी रटाई हुई। महल्ले के बस्ती के लोगों को जमा करो, जलसा होगा और जलसे में क्या पेश करेंगे, इन बच्चों ने साल भर में क्या तालीम हासिल की वो स्टेज पर लोगों को दिखाओ। मसलन पहली जमात नए बच्चे जो हुरूफ शनासी कहलाते, जिनको हुरूफ सिखाए जाते कि अलीफ है, बा है, ये जीम है, ये तो हुरूफ की शनाशाही पहचान जो बोर्ड के ऊपर करवाई जाती है, फिर एक हुरूफ को जोड़कर दूसरे हुरूफ के साथ क्या लफ्ज़ बनेगा, कौन से लफ्ज़ को कौन से हर्फ को मिलाने से क्या बनेगा, इजहार इकफा का क्या कानून है, मद का क्या कानून है, हर एक चीज़ जो है अवाम को दिखाई। तो उसका फ़ायदा एक ये हुआ कि उन्होंने सोचा कि माशाल्लाह इन्होंने जब से ये काम शुरू किया है तब से हमारे मदरसे के अंदर तालीम सही हो गई है, वरना पहले ऐसी तालीम बच्चों में होती नहीं थी। दूसरा बड़ा फ़ायदा क्या हुआ, बस्ती के जो बड़े लोग हैं 60-70 साल की उम्र के, उन्होंने ये दरख्वास्त की कि हमारी तस्हीह का भी कोई निज़ाम बनाओ, इसीलिए कि अब तो ये छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा कुरान पढ़ते हैं। तो हमें ये एहसास हुआ कि हम बचपन से गलत कुरान पढ़ते आ रहे हैं और हमने कभी सही कुरान की कोशिश नहीं की, तो आप हमारे लिए कोई निज़ाम बनाओ कि हमारा कुरान सही हो जाए। ये दूसरा नकद फ़ायदा हुआ, तो ये एक बड़ी मुफीद चीज़ है। और देखिए उलमाए किराम को हम इकराम इनाम एक तो लिसान और ज़बान से करेंगे, کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت محنت کی، آپ کی محنت سے یہ فائدہ ہوا، یہ فائدہ ہوا. ایک زبان سے اکرام، یہ بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس سے ان کی ہمت بڑھتی ہے، حوصلہ بڑھتا ہے. اور دوسری چیز ہے زبانی اکرام کے ساتھ ساتھ کچھ اور اکرامات اور انعامات بھی ان کو پیش کیے جائے. مثلاً یہ کہ آپ استاد صاحب کو کہیں گے کہ آپ قرآن کی تصحیح کی تدریب میں آئیں گے تو آپ کا قرآن زندگی بھر کے لیے صحیح ہو جائے گا، اور ساتھ کے اندر جاتے ہوئے آپ ان کو ایک انولپ لفافہ بنا کر کے پیش کر دیجئے، کچھ ہدیہ پیش کر دیجئے. ہم نے تو نقد کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب کے لیے اور مولانا کی اہلیہ اور بچوں کے لیے بہترین کپڑے ان کو واپسی میں ہدیے میں دیے جاتے ہیں. یوں کہتے ہیں کہ آپ سے بڑی قربانی آپ کی بیوی کی ہے، کہ آپ 15 دن مدرسے میں آئے تو بیوی نے گھر کا نظام سنبھالا، تو بیوی کے لیے ہدیہ لے کر کے جائیے تاکہ آئندہ وہ خوشی خوشی آپ کو دوبارہ بھیجے کہ یہ تو بہت اچھا مدرسہ ہے، وہاں سے آپ میرے لیے ہدیہ لے کر کے آتے ہیں، تو آپ کے کام میں کبھی رکاوٹ نہیں بنے گی. تو اس طرح ان کی زبانی حوصلہ افزائی کے ساتھ کچھ اشیاء کے ذریعے سے بھی ان کی حوصلہ افزائی کی جائے تو انشاءاللہ ہمارا کام مضبوط ہوگا. پھر یہ جو امتحانات ہوتے ہیں تو امتحانات کے اندر بھی یہ طے کیا کہ آپ کی کلاس کے اندر مثلاً 10 طلبہ مثالی بنے، مثالی مطلب فرسٹ گریڈ میں پاس ہوئے ہیں، تو ہر بچے کے حساب سے آپ کو ہم یہ انعام دیں گے. اب اساتذہ کو پتہ چلا کہ یہ تو جتنے بچے مثالی آتے ہیں اس اعتبار سے یہ لوگ انعام سے نوازتے ہیں، تو وہ اساتذہ خوب محنت کر رہے ہیں، خوب محنت کر رہے ہیں بچوں کو تیار کرنے کے اوپر، کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ جوائز اور انعامات کا تعلق تو فرسٹ گریڈ سے ہیں، سیکنڈ گریڈ سے ہیں، اور اگر بچہ تھرڈ گریڈ میں گیا یا ایمرجنسی حالات میں گیا تو ہمیں کوئی انعام نہیں ملے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی تنبیہ ہماری ہو جائے. تو اس کے ذریعے سے وہ اور زیادہ ہمت اور حوصلے سے کام کرتے ہیں. تو یہ کچھ نہج اور طریقہ ہے کام کو آگے بڑھانے کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ حضرات کی محنت اور فکروں کو بے انتہا قبول فرمائے، اور ہم لوگوں کو اللہ مفتاحاً للخیرات بنا دے کہ ہم ان علماء اور معلمین کا اپنے آپ کو خادم سمجھے، ان کا اکرام قولی عملی کرتے ہوئے ہم کام کو آگے بڑھائیں. تو انشاءاللہ العزیز یہ بچے جو پڑھیں گے، معلمین جو پڑھائیں گے، اور یہ سلسلہ چلے گا، اللہ اس کا اجر اور ثواب ہمارے اعمال نامے میں ہمیں عطا فرمائیں گے، اور یہ بہت بڑی ہمارے لیے نیکی کی بات ہو جائے گی. اللہ زندگی کی آخری سانس تک ہمیں اس سعادت سے مالا مال فرمائے. اگر آپ حضرات کے ذہن میں کوئی بات ہو تو آپ پیش فرمائیں تاکہ آپ کے تجربات سے مجھے فائدہ ہوئے اور ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے.